की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतजार करूंगी ना?
जी, इसकी जवाब का इंतजार करेंगी। ऑफिशियली इतलात ये है कि शायद पाकिस्तान उनको रिस्पॉन्ड करे, लेकिन उनकी प्रेस ब्रीफिंग से पहले सरताज अजीज साहब ने भी मीडिया से बात की थी और गालबन जो सवालात उठाए गए हैं इसका जवाब उनकी गुफ्तगू से भी मिलता है।
As far as we are concerned, we are still ready to hold the talks in accordance with the agenda that we propose, but also on the basis of an open agenda, we can raise whatever issues we can.
جی ہم ان کا نقطہ نظر آپ کو بیان کر چکے ہیں، تمام معاملات پہ اور اوپن ایجنڈا پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ روایت کا حصہ رہا ہے کہ وہاں پہ کشمیری لیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے اور کوئی پیشگی شرائط جو ہیں وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ مشتاق احمد میر صاحب، اس وقت دونوں ملکوں نے جو پوزیشن لے رکھی ہے آپ اس سے آگاہ ہیں، ہم نے آپ کو مزید سنوا بھی دیا ہے، ابھی کیا لگتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ کیا یہ دورہ، کیا یہ مذاکرات ہو پائیں گے جو 23 اور 24 اگست کو شیڈول ہیں؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے، حالانکہ جو ایجنڈا تھا وہ بہت سمپل تھا اور بڑا ٹیکنیکل تھا، اور اگر کلینیکل انالیسس کی جائے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں ملک بیٹھ کے دہشت گردی اور ٹیررزم اور یہ جو سارے ریجن میں ایک وبا سی پھیل رہی ہے اس کو ٹیکنیکل لیول پہ ڈیسائیڈ کریں گے، اس لیے فیصلہ ہوا تھا کہ ایڈوائزر کی لیول پہ میٹنگ ہوگی، لیکن لگتا یہ ہے کہ دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو یہ رشین وزٹ کے بعد پاکستان کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹیشن ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس سبجیکٹ کو مس ہینڈل کیا ہے، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل سرکلز ہیں انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ کشمیر کا ذکر کا اور جو کانفیڈنس بلڈنگ کے میئرز ہیں ان کی ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، اور اس کے علاوہ جو پیرافری کے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنا، تو پرائم منسٹر صاحب کی جو تھی سکسیس وہ یہاں پہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کی گئی۔ ہندوستان میں دی ادر ہینڈ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ود مودی گورنمنٹ اس نے اوور پلے کیا، اور وہ جو آپ نے ہمیں ایکسٹریکٹ سنا ہے، میں نے بھی وہ انٹرویو آج سنا ہے، اس میں میسو قسم کی اینٹی پاکستان فیلنگ ہے، ہندو نیشنلزم ہے، اور بے انتہا اس میں ایک ریسٹرکٹیو قسم کی اپروچ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا دونوں سائڈ پہ شور مچا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں، یہ کانفیڈنس میں ہوتی ہیں، ایڈوانس میں ایجنڈا ایکسچینج ہوتے ہیں اور پہلے سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ کن سبجیکٹ پہ بات کی جاتی ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈ جو ہے وہ ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کو پوسٹ پون کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے، پبلک بازار ڈپلومیسی ہم اسے کہتے ہیں، یہ ہم نے 1970 کے دہائی میں بہت دیکھی ہے، اب اس کو ہٹانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو فارنرز ہیں، برٹش ہیں، امیریکنز ہیں، فرینچ ہیں، چائنیز ہیں، دوسرے ڈپلومیٹک ایجنٹس ہیں، وہ کوشش کریں کہ ہندوستان پاکستان کسی طرح نارمل لیول پہ آئے۔
ایگزیکٹلی امبیسڈر میر صاحب، آپ
مشکل ہوگا
جی، امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ ہی لمحوں کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس گفتگو کے دوران میر وائز عمر فاروق صاحب نے، سینئر رہنما ہیں، حریت کانفرنس کے ایک جو گروپ ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت کم نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ پاکستان بھارت مذاکرات اور حریت لیڈرز کے ساتھ جو مجوزہ ملاقات تھی اس معاملے پہ اب یہ کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہی ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، کس پارٹی کو یہاں پہ کچھ لچک یا فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے ہے؟
جی بالکل، دیکھیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بھارت نے جو ایک رویہ اختیار کیا ہے جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریم سٹینڈ انہوں نے لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی، دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت اور کشمیریوں سے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ہم مانتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کا تو یہاں سوال ہی نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ہم تھرڈ پارٹی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کشمیر کی بات آئے گی تو وہاں کے عوام کی بات آئے گی، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی سرحدی یا علاقائی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. یہ تو تقریباً جو ہے وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پہلا تو یہی ان کا جو اپروچ ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشمیر کے حوالے سے کہ بھائی پاکستان کو کہ بھائی صرف اور صرف ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے اور جو کور ایشو ہے کشمیر کا اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے, تو یہ ایک بڑی ایک نئی بات ہے کہ پہلے تو بھارت یہ کہتا تھا کہ بھائی ہم کشمیر پہ بھی بات کریں گے, باقی ایشوز پہ بھی بات کریں گے, لیکن اب انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ بھائی ہمیں کشمیر پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے اور صرف دہشت گردی پہ بات کرنی ہے.
لیکن کیا میر صاحب آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جیسے سشما سورائے صاحبہ نے بھی ریفرنس دیا اوفا کے اندر جو جوائنٹ ڈیکلریشن تھی, پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس پہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اس میں پہلی بار ایسا بھی ہوا کہ کشمیر کا نام لے کے یہ نہیں کہا گیا کہ اس پہ جو فیوچر ٹاکس ہوں گی اسپیشلی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیول پہ وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہوگا, تو وہ اسی کا حوالہ بھی دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے تو ایک مذاکرات جو ہیں وہ ریزیوم ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر جب کمپوزٹ ڈائیلاگ کی باری آئے گی تو پھر اس کے اندر شاید کشمیر بھی آ جاتا ہے. تو کیا ان کو لوجیکلی آپ یہاں پہ کچھ سپیس دیتے ہیں؟
اگر آپ اوفا کی بات کریں, اوفا میں آپ دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ کشمیر کا لفظاً ذکر نہیں ہوا اور اس کو ہم سب نے محسوس کیا, لیکن اوفا میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ بھئی انڈیا پاکستان جو ہے علاقے کے مفاد کے حوالے سے اور پیس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تمام جو ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام ایشوز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم ایشو کشمیر ہے. میں ہمارا یہ ماننا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی کشمیر کے بغیر کسی ایشو پہ بات نہ کریں, ہمارا یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے باقی ایشوز پر بھی بات ہو, دہشت گردی پہ بھی بات ہو, انڈیا کے کنسرنز بھی بات ہو, لیکن جو مسئلہ کشمیر ہے اور جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہو. لیکن اب تو ایک نیا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ بھائی نہیں جی کشمیر پہ ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے اور جب ٹیررزم ختم ہوگا. آپ دیکھیں نا کہیں نہ کہیں تو سارے ایشوز کشمیر کے ہی آف شوٹس ہیں اور انڈیا پاکستان کے درمیان اگر مسئلہ ہے, تین جنگیں ہوئی ہیں, جو ٹینشن ابھی آج بھی ہے ایل او سی پہ ہے, بے گناہ مارے جا رہے ہیں دونوں اطراف سے, تو یہ کشمیر کی وجہ سے ہے.
اچھا میر صاحب اس میں قطع کلامی کی معافی, اس میں تو حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کی شاید ایک کشمیری لیڈر کی حیثیت سے محض اس بات پہ تشفی بھی نہیں ہوتی کہ آپ پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہ بھارت میں ملاقات کرتے ہیں, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ تو اس معاملے میں آپ کو تیسری فریق نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو دوسری فریق سمجھتے ہیں, تو کیا محض ملاقات بھی آپ کے لیے کسی تشفی کا یا اطمینان کا سبب ہے؟
چاہتے ہیں کہ بھائی بھارت اور پاکستان کوئی ایسا طریقہ کار وضع کریں کہ کشمیریوں کو بھی اس عمل کا حصہ بنائیں. ابھی تو یہ مشاورت تک ہی محدود ہے یہ معاملہ. اگر آپ دیکھیں پاکستان نے جو ہمیں بلایا تھا, ایک اشائیہ تھا یا ایک ریسپشن تھا, اس میں آدھی دلی ہوتی, حریت والے بھی آتے, تو کون سا آسمان جو ہے زمین پہ گر پڑتا کہ جو ہے وہ اگر حریت والے بھی وہاں جاتے. اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ بی جے پی کی ہی حکومت کے دوران, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹل بہاری واجپائی کی حکومت تھی 2001 میں ہم دلی آئے, ہم جنرل پرویز مشرف سے ملے, آگرہ سمٹ سے پہلے ملے, ہم نے بات کی, گھنٹوں بات چلی. اس وقت تو کوئی ریڈ لائنز ڈرا نہیں کر دی گئی تھی, اس وقت تو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے بھی بات کرے. ہم کو پاسپورٹس دیے گئے, ہم پاکستان گئے, ہم نے پاکستان میں بھی بات کی, ہم نے ہندوستان میں بھی بات کی. اس وقت حریت کا جو ہے وہ لوکل سٹینڈرڈ بھی تھا, حریت کو مانا بھی جاتا تھا, لیکن آج بھارت یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان کا فوجی قبضہ مضبوط ہو گیا ہے, تو آج حریت کی کوئی اہمیت روکت نہیں ہے.
آخری سوال مختصرا آپ اس کا جواب دیجئے گا. بعض انالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اب بھی ایک امکان موجود ہے کہ اگر حریت لیڈرز کے لیے یہ آپشن رکھا جائے کہ وہ پہلے مذاکرات ہونے دیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے, اور اس کے بعد وہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, فورن افیئرز کے ایڈوائزر بھی ہیں پرائم منسٹر کے, ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے.
جی کیا میں نے تو کل ہی جامع مسجد میں اپنی جمعہ تقریر میں کہا کہ ہم تیار ہیں, بعد میں ملتے ہیں, یہ کر لیں پہلے اپنے آفیشیل ٹاکس جو بھی ان کو کرنی ہے, اس کے بعد ہم مل لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس پرسٹیج اور ایگو کا مسئلہ کیوں بنانا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کشمیر کا نام بھی نہیں سننا چاہتے, جو کہ آج سشما سوراج نے واضح کر دیا.
جی بہت شکریہ آپ کا میر وائز عمر فاروق صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ ہیں سیما مصطفیٰ صاحبہ بھارت سے, ان کا بھی نقطۂ نظر اس میں شامل کرتے ہیں. سیما صاحبہ, بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے اب ہمیں تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. آپ نے پاکستان کا نقطۂ نظر بھی سن لیا ہے, کشمیری حریت پسند لیڈر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, کم وقت کے لیے انہوں نے جوائن کیا تھا, تو آپ ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں, آپ کو زحمت بھی ہوئی ہوگی اس کے لیے معذرت. بتائیے گا دونوں طرف کی صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے، بھارت نے یہ پوزیشن کیوں لی ہے؟ بعض لوگوں کا یا بعض اینالسٹ کا اسپیشلی پاکستان والی سائڈ سے خیال یہ ہے کہ اگر بھارت صرف ٹیررزم پہ بھی اگر بات کرنا چاہتا ہے تو پاکستان جو ڈوزیئر لے کے آ رہا ہے وہ شاید اتنی جاندار ہیں کہ بھارت اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، جبکہ بھارت سشما سوراج صاحبہ نے خود کہا کہ ہمارے پاس ایسی ڈوزیئرس موجود ہیں کہ پاکستان اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایکچوئل پوزیشن آپ کو کیا نظر آتی ہے وہاں پہ؟
دیکھیے، ٹیررزم پہ ڈوزیئرز تو کب سے ایکسچینج ہو رہے ہیں، پہلے بھی پاکستان نے دیا ہے ڈوزیئر اور یہاں سے پتہ نہیں کتنے جا چکے ہیں
جی.
تو وہ تو ایشو تو دوسری بات ہے، بیسکلی ہوتی ہے پولیٹیکل ویل، آپ کے پاس پولیٹیکل ویل ہے اس کو آگے بڑھانے کی کہ نہیں. جب جب ہوتی تھی تو ایک دو سال تک اپوزٹ ڈائلاگ آگے بڑھا، اور جب پولیٹیکل ویل چاہے کوئی بھی ریزن سے کوئی بھی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے یا لوکل کنسٹیٹوئنسی زیادہ بھاری پڑتی ہیں تو یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں. یہ ہمیشہ ہم لوگ کے دونوں جو حکومتوں کا یہی قصہ رہا ہے. پر اس میں ایک پرابلم ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، یہ جو اوفا کا جو آپ لوگ کا اسٹیٹمنٹ جو جوائنٹ فارن سیکرٹریز نے ایشو کیا، وہاں سے آئی تھنک پاکستان کے لیے یہ پرابلم ہو گئی ہے، بیکاز وہاں پہ بہت ویری کلیئرلی انڈیکیٹڈ ہے کہ پیس تو چاہیے، پر جو آج سشما سوراج جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی جو میٹنگ ہے اٹ ول بی ہیلڈ ٹو ایشو ٹو ڈسکس آل ایشوز کنیکٹڈ ٹو ٹیررزم. اور اس پورے اسٹیٹمنٹ میں میں نے پھر سے آج پڑھا دو بار دیکھنے کے لیے، کہیں بھی مطلب ایک ذرا سا بھی نئی ریفرنس ہے کشمیر کے بارے میں. اور اس کو لے کر کے جب این ایس اے کی میٹنگ ہے تو جب سشما سوراج کی پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا کہ ہم لوگ یہ انوائرمنٹ ایک بنانا چاہ رہے تھے جس سے کمپوزٹ ڈائیلاگ ہم لوگ شروع کریں، ابھی تو شروعات ہو نہیں رہی ہے، اور اس کمپوزٹ ڈائیلاگ جب شروع ہوگا اس میٹنگ کے بعد.
صحیح.
ان کا یہ کہنا تھا. جب نواز شریف صاحب واپس گئے، جیسے آپ کے امبیسڈر نے بھی کہا اوفا سے، تو وہاں پر ان کو لوکل کرٹیسزم بہت ملا.
صحیح.
اور اس کرٹیسزم کی وجہ سے انہیں کشمیر پہ جا کر کے
اپنی پوزیشن ذرا بدلنا پڑی. اب اگر آپ کے خیال میں یہ مذاکرات، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، کیا ان تمام اس وقت جو پوزیشن لے رکھی ہے دونوں ملکوں نے اس کے باوجود مذاکرات ہو سکتے ہیں، نمبر ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں ہوں گے تو پرائمری
جو دونوں گورنمنٹس بہت ہارڈ لائن پوزیشنز لی ہوئی ہیں
جی،
اور یہ جو ہارڈ پوزیشنز ہیں اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے لیے، خاص کر ہمارے یہاں بھی بہار کے الیکشن آ رہے ہیں، تو یہ تو میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ یہ جو ٹاکس ہیں اگر ہوں گی تو یہ ایک پلیٹ فارم ہوگا اس پہ ٹیررزم کی بات کرنے کے لیے فار دا بہار الیکشن، اور یا تو یہ ٹاکس ہوں گی ہی نہیں.
ٹھیک ہے،
تو آئی تھنک یہ ویری کلیئر ہے کہ یہ ٹاکس نہیں ہوں گی. اور یہ جو تیسری پارٹی کی بات ہے جو حریت کی ہے، تیسری پارٹی تو تب ہوتی ہے اس کو جب آپ ٹاکس میں لائیں، پر یہ بات چیت میں کوئی تیسری پارٹی تو نہیں بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اگر آپ یہاں کوئی گئے اور وہاں پر
ملاقات ہو گئی
سے بات کی، تو وہ تھرڈ پارٹی نہیں بنتے انٹل یو پٹ دیم آن دی ٹیبل اینڈ آفیشلی ریکگنائز دیم.
تو بھارت کے اندر تو جو اس کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، سفارتی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، ان کو بھی تو یہ آئیڈیا ہوگا. ان کے لیے یہ معاملہ اتنا سینسٹیو کیوں ہو گیا ہے اس ملاقات کا، یہ بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ اب اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو آپ کے خیال میں اس کی بنیادی ذمہ داری کس فریق پر عائد ہوگی،
کس پہ ہوگی اگر نہیں ہوں گے؟ نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو بالکل کلیئر ہے، کیونکہ جس طریقے کا الٹیمیٹم آج دیا ہے انڈیا نے ویری کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ ہم لوگ کی کنڈیشنز ہیں، اس کو آپ میٹ کریے کہ آپ حریت سے بات نہیں کریں گے اور آپ کشمیر کی بات نہیں کریں گے. اور یہ جو ٹاکس ہیں یہ خالی ٹیررزم پہ ہیں، جیسے ہم لوگ نے اوفا میں طے کیا تھا. اب اس سے پہلے سرتاج عزیز کی پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ ہم جائیں گے اور کشمیر کی تو بات ہوگی ہوگی. تو دونوں کی اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز ہیں، وہاں کشمیر کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یہاں پہ ٹیررزم کی کنسٹیٹوئنسی ہے. اور یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو پہلے بیک چینل سے یہ سب ریزالو ہوتا ہے.
بالکل، جیسے امبیسیڈر مشتاق احمد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تو میڈیا میں معاملہ،
یہاں پر بیک چینل کا یوز ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا سسپیشن دونوں اب نیو دہلی اور اسلام آباد میں آ گیا ہے کہ بالکل بیک چینل انفیکٹو تھا.
ٹھیک ہے،
اور تھا ہی نہیں. Exactly. تو اس کی وجہ سے یہ جو ایشوز جو پہلے ریزالو ہوتے تھے یہ آج ریزالو ہی نہیں ہیں، یہ کھڑے ہو گئے ہیں بیچ میں.
جی، امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ معاملات تو پہلے سفارتی طور پہ بھی طے ہو جاتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہوگا، اس کو میڈیا کے اندر لا کے ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہیے. میں میڈیا کے رول پہ آتا ہوں،
اگر اس کا بیک چینل
جی میں میڈیا کے رول پہ آتا ہوں، آپ سے میں دو منٹ مزید لوں گا، لیکن اس سے پہلے مشتاق احمد میر صاحب، اب آپ کے خیال میں کیا ایسا انیشیٹو لیا جا سکتا ہے کہ جس میں کم از کم یہ جو ایک موقع ہے دونوں ملکوں کے لیے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہی کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے، جیسا کہ سیما کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ نہیں ہو پا رہے یا نہیں ہوں گے ان کے انالیسز میں، تو اس کی بنیادی ذمہ داری کس فریق پر ہوگی؟
دیکھیے جی، میری زندگی کی بڑی خواہش ہے، میں 75 سال میری عمر ہے، میں 40 سال ڈپلومیٹ رہا ہوں، کہ ہندوستان پاکستان میں صلح صفائی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی غریب ترین قومیں جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں رہتی ہیں، اور ان کی پاورٹی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملکوں میں دوستی ہو. ملکوں میں دوستی تب ہوگی جب حکومتوں میں دوستی ہوگی، اور حکومتوں میں دوستی جب اس وقت ہوگی جب آپ ایک اوور ویو لیں گے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل باتیں کہ وہاں کشمیر لکھا گیا، وہاں کاما لکھا گیا، وہاں ضرب دی گئی، وہاں تک بھول جائیے گا. یورپ کو دیکھیے گا، افریقہ کو دیکھیے گا، فار ایسٹ کو دیکھیے گا، ایشیا کو، چائنا، رشیا کو دیکھیے گا، کتنے بارڈر ڈسپیوٹ ہے، وہ تمام چیزیں الیمینیٹ ہو گئی ہیں. جاپان اور چائنا کو دیکھیے گا، ہندوستان پاکستان کو ایک فریش لک لینی پڑے گی. اور مجھے بڑا افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کی جو مودی حکومت ہے وہ بی جے پی جب آئی تھی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ کانگریس جو کہ اینٹی پاکستان تھی، اینٹی کریشن، اینٹی ڈویژن آف انڈیا تھی، وہ اس کا ایک ریپلیسمنٹ ملے گا ہمیں بی جے پی کی صورت میں. بی جے پی اس کی بجائے ایک ہندو جماعت بن کے ابری ہے. اب اس کو اپنا مینیفیسٹو بدلنا پڑے گا. اور یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ساؤتھ ایشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، برما، ان تمام کے انٹرسٹ کو واچ کرنا پڑے گا اور ان کی ترقی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور اس کا جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے، پاکستان، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ہندوستان، سب لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول کے بڑے ایشوز میں بات کریں. اور یہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، آپ نہیں ڈسکس کریں گے تو ہم کسی اور جگہ ڈسکس کریں گے. ڈسکشن تو ہونی ہے، لوگ انوالو ہیں، ایک یونائٹیڈ نیشن انوالو ہے، سری لنکا کے تامل انوالو ہے، بنگلہ دیش کے ریبیلز انوالو ہیں، نیپال کے اور بھوٹان کے لوگ انوالو ہیں. تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ مودی حکومت پہلے پانچ سال بہت زور شور سے بڑی فورس سے اینٹی پاکستان سٹانس رکھے گی اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے. لیکن اگر یہ الیکشن جیتی ہے تو پھر ان کی مینڈیٹ میں، ان کے سٹانس میں تھوڑی بہت چینج آئے گی.
بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. سیما صاحب، آپ ذرا میڈیا پہ بات کرتے ہیں، بہت حساس معاملات ہیں پاکستان بھارت کے درمیان، اور اس کے اوپر جس لینگویج میں، جس انداز میں کوریج دونوں اطراف میں ہو رہی ہے، اس پہ بڑے سیریس سوال آتے ہیں. سیریس حلقوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہیں جو بذات خود اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اور اگر میں بھارت ہی سے، ہمارے ایک ایکسپرٹ پینل میں بھی ہیں سشانت سرین صاحب، اگر ان کی میں ایک ٹویٹ کوٹ کروں جو بالکل میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے میں جب ٹی وی اور اخبار دیکھتا ہوں کہ جو صحافی ہیں ان کو سفارتکاروں سے زیادہ سفارتکاری آتی ہے، سیاستدانوں سے زیادہ سیاست کا پتہ ہے، اور اگر کسی طرف کمی ہے تو شاید ان کو جس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنا شعبہ ہے صحافت کا. کیا کہیں گی آپ؟
کیونکہ جتنے صحافی ہیں اور آج کل دونوں طرف، انڈیا اور پاکستان میں اور انڈیا میں، دونوں بالکل اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. اگر آپ دیکھیے آج شام کے جو شوز ہوتے ہیں وہ ایک ریالٹی شوز کی طرح، جس میں چیخنا چلانا بالکل، مطلب یہ کوئی جرنلزم اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. یہ بالکل آبجیکٹیویٹی
ڈیمیجنگ کتنا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے عوام کو اس لیول پہ انگیج کرنا،
لڑائی کے لیے لڑنا،
صحیح، اور کتنا ڈیمیجنگ ہے، جس کو بظاہر ریپیئر کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، پھر وقت آتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، تو یہ میڈیا ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آلریڈی بذات خود کتنا ڈیمیج کر چکی ہیں.
جی بالکل. اور یہ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنا جوونائل ہے، اتنی اگنورنس ہے، اتنا ڈینجرس ہے، کیونکہ یہ بہت پاورفل میڈیم ہے اور اس کا کمپلیٹ مس یوز ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں جا کر کے آپ ان کو فیکٹس نہیں دے رہے ہیں، آپ ان کو چلا کر کے ان کے مائنڈس کو انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے جنگ کی طرف.
ٹھیک ہے.
اور پیس جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو بالکل ہی بھول گئے ہیں. اور آئی تھنک جرنلسٹ آلویز کمیٹڈ ٹو دیز ایشوز، पर आज तो जर्नलिस्ट जब से आई थिंक ये अमेरिकन टैंक्स वेंट इनटू इराक, माफ करिए आप वहीं के हैं, पर और एम्बेडेड जर्नलिज्म का जो एक लफ्ज कॉइन किया गया, तब से जर्नलिस्ट तो ओपनली वॉर मॉन्गरर्स हो गए।
सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अगर मुंबई हमले केस में देखता हूँ, बाकायदा जर्नलिस्ट ने अपने पास से ग्राफिक्स डिज़ाइन किए, वहाँ पे कोर्ट्स लग गई, एक तरह से उन्होंने फैसले सुना दिए कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और अदालती जो तहकीकात थी वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आई थी। आपका बहुत शुक्रिया सीमा मुस्तफ़ा साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहीं, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन, इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे प्रोफेसर वकार अहमद साहब के कमेंट्स के साथ। पहली बार वो हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला रही हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में, भारत से उनका बुनियादी ताल्लुक़ है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब हम क्विक एनालिसिस लेना चाहेंगे, पाकिस्तान भारत वज़राए आज़म की जो उफा में साइड लाइन मुलाकात थी, उसके बाद मुज़ाकरात होने थे, बड़ी तवक्कुआत भी थी कि इस पर एक एतमाद बहाल होगा, फिर उसके बाद कंपोजिट डायलाग का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन दो इशूज़ के ऊपर, यानी एक कश्मीर पर बात हो या ना हो, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो कश्मीरी लीडर से मुलाकात करे या ना करे, खटाई में पड़ चुका ये मामला और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। बहुत सारे तजियाकारों के ख्याल में शायद ये मुज़ाकरात जो 23-24 को स्केजुअल थे ना हो पाए। आपका एनालिसिस क्या है, किस फरीक की जानिब से इसरार जो है वो गैर ज़रूरी था, या किस फरीक की जानिब से जो सेंसिटिविटी है वो गैर ज़रूरी थी?
देखिए, इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, दो प्राइमरी इश्यूज
जी।
फर्स्ट ये कि कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो पाकिस्तान के कोई भी लीडर के साथ मिल सकते हैं कि नहीं, तो चाहे वो बीजेपी के अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट था या मनमोहन सिंह के अंदर गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं
जी
कश्मीर के, वो हमेशा पाकिस्तानी लीडर्स से मिले हैं, दिल्ली में ही मिले हैं। तो ये पहली बार है जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो मिल नहीं सकते। सो ये एक प्राइमरी इशू है। सेकेंडरी,
लेकिन क्या आप उनको गुंजाइश देते हैं? वो कहते हैं कि जो बेसिकली उफा का जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके अंदर ही इसका जिक्र नहीं था, तो शायद हम उसी फॉर्मेट के मुताबिक इस मुज़ाकरात को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो इसलिए इसकी गुंजाइश है।
ये इशू थोड़ा डिफिकल्ट है
जी।
एक डिक्लेरेशन इज नॉट इनफ। देखिए, पाकिस्तान में भी कुछ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। जब उमर शरीफ ने जब पाकिस्तान नवाज शरीफ ने मोदी के साथ अग्री किया कि दे विल हैव अ मीटिंग, तो ये अग्री, तो उस वक्त जब नवाज शरीफ जब वापस गए पाकिस्तान, तो उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया कि कश्मीर एजेंडा था ही नहीं। तो डेमोक्रेसी में ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, डेमोक्रेसी में कंस्ट्रेंट्स होते हैं।
डेमोक्रेसी में कंस्ट्रेंट्स हैं या पॉलिटिकल, आप ये कहना चाहिए जो स्ट्रेचर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरेस्ट हैं उसके अंदर ये कंस्ट्रेंट्स हैं?
डेमोक्रेसी का मानी यही है कि दूसरे पार्टीज, दूसरे लोग, दूसरी वॉइसेस को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है थोड़ा स्टेप बैक ले रही है, सिंस इट वाज क्रिटिसाइज के हाँ कश्मीर एजेंडा में था ही नहीं।
सही,
तो वो दिखाना चाह रही है कि वो लोगों की इश्यूज और कश्मीर जो बहुत बड़ा इशू है बोथ इंडिया और पाकिस्तान के लिए, उसको वो भूल नहीं जा रही है।
सही,
तो ये तो एक डेमोक्रेटिक कंस्ट्रेंट या पॉलिटिकल रीजन आप कह सकते हैं। सेकंड इशू ये है कि इंडिया इज क्लियर कि सिर्फ टेररिज्म पे बातचीत होगी,
ठीक है,
और पाकिस्तान का ये कहना है कि
कश्मीर पे भी बात होगी,
आउटस्टैंडिंग इशूज पे बात होनी चाहिए। अब टेररिज्म जो है, टेररिज्म जो इशू है वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, और पाकिस्तान का अगर कहना है कि कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस किया जाए, सारे इश्यूज डिस्कस किए जाए, तभी पीस हो सकता है। ये देखिए, दोनों गवर्नमेंट जो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, दोनों जो है अपने पब्लिक ओपिनियन जेनरेट करने के लिए मीडिया को यूज कर रहे हैं।
सही, मीडिया का रोल कैसे आपने एनालाइज किया है? मीडिया जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है वो बिल्कुल जलती पे तेल का काम तो दे रहा है, लेकिन कोई वहां पे ज्यादा संजीदगी नजर नहीं आती दोनों अतराफ में।
एक वक्त था कि मीडिया जो है इंडिया में ज्यादा, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में मुझे जानकारी थोड़ा कम है, बट इंडियन मीडिया 15-20 साल पहले शायद आज से ज्यादा लिबरल था। अपॉर्चुनिज्म और नैरो माइंडेडनेस इंडियन मीडिया में कुछ ज्यादा ही बड़ा है लास्ट फ्यू इयर्स में, मैंने देखा है। रीजन ये है कि इस पे तो लोगों ने रिसर्च भी किया है, हमारे इंडिया की जो मीडिया है इज ऑक्यूपाइड नियरली 85-90% ऑफ द पीपल जो टॉप पोजीशन मीडिया में ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हाई कास्ट बैकग्राउंड से, तो उनकी इश्यूज और एजेंडा जो है अभी इंडियन एलीट की जो एजेंडा है वो थोड़ा
उससे मुख्तलिफ है। अब मुख्तसरन चंद सेकंड में आपके ख्याल में इस पॉइंट से आगे बात बढ़ सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं या इनका मुकद्दर मनसूख होना है?
दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो मुस्लिम लीग हो पाकिस्तान में या भारतीय जनता पार्टी हो इंडिया में, इनके दोनों के इंटरेस्ट में है कि ये थोड़ा बहुत बात करे। पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये दोनों कोई सोल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन होगा इससे, कोई हल निकलेगा। हल तब तक ही तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो डायलॉग में, या तो
अमेरिका है जैसे मीडिएट करे, चाइना है उस रीजनल प्लेयर में,
ब्रिटेन हो या चाइना हो, कोई भी, जरूरी नहीं हो नहीं है कि अमेरिका, रशिया, कोई भी मीडिएट करे। पर एक तो थर्ड पार्टी, या दूसरा ऑप्शन ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन कंट्रीज में जो हो वो और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो पीस डिमांड करे अपने गवर्नमेंट से और उन लोगों को इलेक्ट करे जो पीस प्रोड्यूस करेंगे, जो जो हाथ मिलाएंगे। अभी जो गवर्नमेंट्स है दोनों कंट्री में, दोनों थोड़े, दोनों ही गवर्नमेंट्स
कंजर्वेटिव कॉल की जाती है। जी
हाँ, कंजर्वेटिव है, पर्टिकुलरली इंडिया जो है, इंडिया यूजुअली लिबरल गवर्नमेंट्स के अंडर में दोस्ती नहीं हुई, तो ये एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर में हल होना, प्रॉब्लम सॉल्व होना
मुश्किल नजर आता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वकार अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपसे इंशाल्लाह बात रहेगी मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, उनका ये फोकस कि पंजाब के अंदर भी नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए, एक ब्रेक के बाद।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे, दहशत गर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग, आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी,
प्रोग्राम जहारंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ अरसलान शरीफ, और बात हम करेंगे नेशनल एक्शन प्लान पे। बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस पर अमल दरामद नज़र आता है, कराची के अंदर इस पर एक्शन शुरू हो चुका है, स्पेशली इस प्लान के तहत जो फिर एपिक्स कमेटीज़ बनाई गई वो टेररिज्म को भी देख रही हैं, यहाँ तक कि जो फाइनेंशियल टेररिज्म की जो टर्म यूज़ हुई है उसको भी देख रही हैं, लेकिन पंजाब के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद के बारे में शिकायत हैं। अगरचे पंजाब की हुकूमत ने बहुत कुछ फैक्ट्स या कुछ फिगर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें मुझे याद पड़ता है कि कुछ हफ्तों कबल के हैं कि तकरीबन 7,000 के करीब उनके बकौल इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हेट स्पीच में मुलव्वस हैं या जो हेट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब के वज़ीर आला को, जो कि उनके ताल्लुक में या रिश्ते में भाई भी हैं और उनकी अपनी जमात को वो वहाँ पर हेड कर रहे हैं, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नेशनल एक्शन प्लान को उसकी पूरी स्पिरिट के साथ उस पर अमल दरामद किया जाए पंजाब के अंदर, उसकी सूरतें क्या हो सकती हैं। एनालिस्ट ये कहते हैं कि दहशतगर्द नेटवर्क्स तो हो सकता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हों, लेकिन जो इंतहा पसंद नेटवर्क्स हैं जो दहशतगर्दी को फ्यूल करते हैं, उनकी ज़्यादा तादाद जो है या वो पंजाब के अंदर और स्पेशली सदरन पंजाब के अंदर मौजूद है, और इल्ज़ाम ये है हुकूमत के ऊपर कि उसका जो रवैया है या जो कंडक्ट है उन ग्रुपों की जानिब वो अपोलोजेटिक है, माजरत खाहाना है। ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है और आप इस हिदायत के बाद क्या तवक्को रखी जाए, एनालिसिस करेंगे इसार राणा साहब, گروپ ایڈیٹر ہیں لیبرٹی گروپ آف پیپرز کے، بذات خود ایک ٹی وی پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ ماجد صدیقی صاحب جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم پڑھاتے بھی ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ وہ کراچی سے موجود ہیں۔ دونوں سے پہلے اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسحاق رانا صاحب، نیشنل الیکشن پلان اور پنجاب ایکسٹریمسٹ گروپ، انتہا پسند گروپ جن کے تعلق مذہبی جماعتوں کے ساتھ زیادہ گہری ہیں، جن کی جڑیں اور بہت ساری کالا دم تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں، کیا پنجاب حکومت یہ ریزالو رکھتی ہے کہ وہ ان گروپوں کا پیچھا کر سکے، ان کے پیچھے جا سکے؟
دیکھیں، جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے تو پنجاب حکومت پہلے دن سے اس حوالے سے ایک کنفیوژن کا شکار ہے، اور پنجاب میں اس حوالے سے ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہوا۔ اس کے آپ ایسے کر لیں کہ پنجاب حکومت کے سٹنگ کچھ منسٹر کے متعلق یہ ثبوت بھی ہیں، اور یہ بات بھی سب کو علم میں ہے کہ ان کا کالعدم تنظیموں سے تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد پنجاب کے جو حکمران ہیں، شاید وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہیں اس بات سے کہ اگر وہ کچھ سخت ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو پنجاب میں بظاہر اور ایک پرسکون صورتحال نظر آ رہی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہے بات کہ ابھی تازہ ترین جب ملک اسحاق اور ان کے بچوں کے حوالے سے جو انکاؤنٹر ہوا، وہ بظاہر پنجاب پولیس کا نظر آتا ہے لیکن وہ پنجاب پولیس کا آپریشن نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد رد عمل میں آپ نے دیکھا کہ شجاع خان زادہ صاحب کی شہادت سامنے آئی، تو یہاں پہ بھی اب آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فوج کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور فوج یہ چاہتی ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو قائم مدرسے ہیں ان کے حوالے سے پراپر ایک پالیسی بنائی جائے۔
اس میں یہی ایگزیکٹلی فرق بھی یہی ہے کہ
قائم ہے جو ان کے حوالے سے ایک آپریشن جو ہے وہ کیا جائے۔ پنجاب کے حکمران یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی صوبوں کی طرح جیسے رینجرز وہاں پہ آپریٹیو ہے، یہاں پہ نہ ہو، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ انڈیویجولیٹی برقرار رہے کہ پنجاب میں رینجرز کے بغیر سول جو گورنمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے وہ سب چیزیں کر رہی ہے۔ لیکن آنے والے آپ دنوں میں دیکھیے گا کہ پنجاب میں اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں آپ کو آپریشن ہوتا نظر آئے گا شجاع خانزادہ کی شہادت کے بعد۔ اب یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وزیر اعظم اس سے باہر نکلیں کہ پنجاب میں ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں، لہذا وہاں پہ کوئی اور پالیسی ہو۔
اور خیر وہ یہ بھی تو شاید قابل قبول نہ ہو نا کہ اگر وہ یہ سمجھا جائے کہ پنجاب کے اندر چونکہ اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کم ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو اس لیے وہاں پہ ایکشن نہ لیا جائے، کیونکہ وہ نیٹ ورکس فیول کرتے ہیں جو باقی ملک کے علاقوں میں ہونے والی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ جس کے تانے بانے ملتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، پنجاب میں پچھلے کچھ عرصے سے جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، آپ وہ واگے بارڈر کا واقعہ لے لیں، شجاع خانزادہ کی شہادت لے لیں، یہاں سے ایک سابق گورنر کے بیٹے اغوا ہوئے، یہاں سے وزیر اعظم کے بیٹے اغوا ہوئے، اور وہ انہی تنظیموں نے کیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں اس طرح کا نہیں ہے۔ اس طرح تو دیکھا جائے تو سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے اس حوالے سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کراچی میں بھی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔
ماجد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی اس پہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں اگلے سیگمنٹ سے بھی تھوڑا پہلے ہم ان کو زحمت دے پائے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مختصراً یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے انسٹرکشنز ہیں کہ نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد پنجاب کے اندر بھی کیا جائے، تو آج تک جو بظاہر ریلیکٹنس تھی اس کی وجہ کیا ہے، اور اب یہ ہدایت آنے کے بعد کیا توقع رکھی جائے، کس نوعیت کا آپریشن پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے؟
بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو قبائلی علاقوں کو علاقے کے سامنے رکھ کے بنا، بلوچستان اور آپ سمجھیں کہ سندھ کے کراچی کے علاقے، تو اب جو انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اگر پکڑے ہیں دہشت گرد اگر ان کے منصوبے تو وہ پنجاب ہے۔
صحیح،
میں اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ کو فگر دے دیتا۔
جی جی،
اور
کچھ فگرز میں نے کوٹ کی ہیں یہاں پہ جو بتائے گئے، تقریباً 6500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے۔ جی ہاں،
اب وزیر اعظم صاحب جب یہ فرما رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اور زیادہ ایفرٹس کی جائیں، یعنی اب جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان پہ جس پیمانے پہ عمل ہو رہا ہے باقی جگہ،
जी
सब जगह से पंजाब में भी उसी तरह से कर लें।
सही।
तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक कंसर्न है, सबसे बड़ा सूबा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि ऊपर से मदरसों के हवाले से इनके मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, मरकजी हुकूमत ने इसमें दिलचस्पी ली है, मुल्क में निज़ाम सलात और अजानों का मामला जो है वो इसको भी देखा गया है। तो मैं दुनिया देखेगी इंशाल्लाह अज़ीज़ कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मौजूदा हुकूमत जो है वो दहशत गर्दी को बतौर दहशत गर्दी के ले रही है, ना ये हमारा दहशत गर्द और कुरान का दहशत गर्द नहीं है।
लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर जो लेबल है, जो एलिगेशन है कि शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर वो कोई खौफ है रिटेलिएशन का, इस वजह से कोई अग्रेसिव ऑपरेशन नहीं होता, इसको रिस्पॉन्ड मुख्तसरन कीजिएगा, फिर मुझे अगले पॉलिटिक्स पे
आपके मैं आपसे अर्ज करूं बहुत जल्दी
जी।
वो लोग हमें नफी कर रहे थे, इलेक्शन में हमारे मुकाबले में खड़े हुए कौम ने उन्हें उनकी जमानत जब्त करा दी, वो जिसको कहते थे कि ये जी बैंड आउटफिट्स हैं। इसी तरह से अगर नवाज शरीफ साहब पर हमला हुआ, इस अगर अदालतें एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाई तो नवाज शरीफ साहब ने बनाई, और अगर हमला हुआ तो नवाज शरीफ साहब पर हुआ। ये बहुत से लोग जो हैं जब तक वो इल्ज़ाम ना लगाएं तो यूँ समझे उनकी रोटी नहीं हज़म होती, इसमें ही वो अपनी सियासत
ठीक। आप ये समझते हैं महज एलिगेशन है जी। बिल्कुल हमारे साथ रहेगा अब जी, जवाब आ गया, हमारे साथ रहेगा। अगला एक मिनट के बाद मैं आपसे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो पॉलिटिक्स का है, आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इस सेगमेंट को समअप करने से पहले माजिद सिद्दीकी साहब का भी कमेंट शामिल करने हैं। माजिद, पाकिस्तान का बड़ा सूबा आबादी के एतबार से और वहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान, उसकी सूरतें क्या हो सकती हैं? क्या हमें कराची की तर्ज की एपिक्स कमेटी वहाँ पर बैठी हुई नज़र आ सकती है, जिसमें बाकायदा फ़ौज के या रेंजर्स के लोग भी शामिल हों और बड़े बड़े फैसले हो रहे हों?
देखिए असद, तारीखी तौर पे ये बात हमारे सामने आ गई है कि सियासी जमातें जो पाकिस्तान में हैं वो तमाम मसाइल को जो है वो सियासी पस मंजर में ही देखती हैं। ये उनकी मजबूरी है, जाहिर है वो सियासी पार्टियां हैं तो अपने सियासत के हिसाब से तोल कर ही चीज़ों को देखती हैं। लेकिन अब इस मरतबा सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है, चूँकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है जो अच्छा खासा हमारे मुल्क में असर सूख रखती है, उन्होंने काफी हद तक नजर आता है कि ये तय कर लिया है कि जो है दहशतगर्दों को जो है वो टफ टाइम देना है। तो अब ये पंजाब की गवर्नमेंट हो या सिंध की गवर्नमेंट हो, ये अब इनको जाहिर है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पिछली जो हमारी अस्करी क्यादत थी उन्होंने जरा माजरत खाना रवैया रखा, तो हाँ हमने देखा कि हमारी सियासी जमातें भी मादरत खाना रवैये पर ही उन्होंने इक्तफा किया, लेकिन अब के सूरत हाल तब्दील नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में चाहे PMLN इस बात से एग्री हो या ना हो, चाहे उनके सियासी मसाइल आड़े आए, लेकिन बहरहाल इस मरतबा लगता यही है कि पंजाब में भी उसी तरह की सूरत हाल, उसी तरह का एक्शन नजर आएगा, और आने वाले दिनों में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बाकी तीन सूबों में ये आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश होता है कि दहशतगर्दी की जड़ें पंजाब में भी हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं उस तरह का एक्शन लिया जाता। और अब जबकि पंजाब के होम मिनिस्टर बहुत बड़ी होम मिनिस्टर की बड़ी पोजीशन होती है, वो हलाक हुए हैं, तो जाहिर है कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इसके के दहशतगर्दों को जो है
चेज किया जाए, टारगेट किया जाए। सिद्दीकुल फारूक साहब इस रेफरेंस में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। सिद्दीकुल फारूक साहब,
जिस तरह कबाइली इलाके में जो जिस तरह के वो टेरेन है वहाँ जिस तरह एयर स्ट्राइक और ये मामला हुए हैं, पंजाब में ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंस और पुलिस के जरिए पहले से जरा ज्यादा जोरदार एक्शन जो है वो होगा। ऑलरेडी है बहुत ज्यादा, मैंने कहा दहशतगर्द पकड़े हैं, लेकिन वो शिद्दत का नहीं हो सकता जो कबाइली इलाकों में एयर स्ट्राइक वगैरह होती है, तो ज्यादा ये अलग नौत का होगा, लेकिन हो सकता है पहले से 5-10% जरा ज्यादा एफर्ट
जी। बहुत शुक्रिया, एक चंद सेकंड की ब्रेक लेने दीजिए, हमारे साथ रहिएगा। पॉलिटिक्स पे आपके कमेंट्स में क्विकली शामिल करना चाहूंगा। पाकिस्तान के सियासत एक अहम फैसला कुछ देर पहले आया है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस्तीफे उनका मुस्तकबिल क्या है, एक ब्रेक के बाद।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور ارسلان شریف ہمارے پروڈیوسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے 12 سے 14 گھنٹے کے دوران. ایک تو یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ ان کے استعفوں کا معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے استعفے واپس لے. گزشتہ روز جب پرائم منسٹر صاحب کراچی گئے تو ان کے وہاں پہ جانے کے بعد اور ان کے ایڈریس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ وہ زیادہ ڈسگرینٹل نظر آئی. اور انہوں نے فاروق ستار صاحب نے جو پریس بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان کے لہجے میں دھمکی آپ نے یہ نظر آئی ہے, ہمارے سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں, نہ ہماری کوئی اور طریقے سے تشفی کی گئی ہے, لہٰذا ہم جو استعفے سبمٹ کر چکے ہیں ان کو اب قبول کر لیا جانا چاہیے اور یہ کہ اس پہ ہم قائم ہیں. اس یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے ایک, اور دوسرا اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن ٹریبیونل نے ایک فیصلہ دیا ہے. اہم یہ حلقہ تھا NA 122 جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے چیلنج کر رکھا تھا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے تھا ان کی کامیابی کو, اور ٹریبیونل نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق یہاں پہ ایسی انتخابی عمل کے دوران شفافیت زیادہ نہیں تھی, بدنظمی یا بے ضابطگیاں ایسی ہیں کہ جس کے بعد یہاں پہ ری پولنگ ہونی چاہیے. انہوں نے کسی پارٹی کو یہ بہرحال ڈکلیئر نہیں کیا کہ کوئی اس میں ذاتی طور پہ ملوث ہے یا کسی کو کسی نظام کے تحت فائدہ پہنچایا گیا ہے, یہ صورتحال ہے. لیکن جو چیز واضح ہے وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں, ایک بڑا عہدہ, کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے ان کے لیے اور مسلم پاکستان تحریک انصاف کے لیے جن کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد, جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد سیاسی طور پہ پریشانی کا اور خفت کا بہت سارے لوگوں کے بقول سامنا تھا, ان کی کتنی بحالی ہوئی ہوگی ان کے کانفیڈنس کی کہ وہ جو نقطۂ نظر رکھتے تھے انتخابی عمل کے بارے میں وہ گریجولی درست ثابت ہو رہا ہے. دو الیکشنز میں دو حلقوں میں وہ ثابت ہو چکا ہے. انالیسز ہم لیں گے. صدیق الفاروق صاحب نے چونکہ جانا ہے سب سے پہلے انہیں سے ریئیکشن لے لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, مسلم لیگ نواز دو حلقوں میں بہرحال پی ٹی آئی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بظاہر درست لگتا ہے, تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ وہ اجتماعی طور پہ تو بھلے یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ تھی, لیکن ریگنگ اس لیول پہ ہوئی ہے کہ جن جن حلقوں میں بھی جائیں گے وہاں پہ ایسی بدعنوانیاں یا دھاندلی کے شواہد ملیں گے جس کے بعد اس کی شفافیت پہ بہت بڑا کوشچن مارک آئے گا, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ اب پارٹی کے نقطہ لائے عمل کیا ہوگا.
پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز کو ایک منظم پروگرام کے تحت دھاندلی کر کے سارے ملک میں تو اقتدار میں لایا گیا ہے
جی,
اور اسی کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا اور اس ملک کو ایک پیرالائز کیا ایک خاص 6 سال میں, وہ تو ختم ہو گیا. اب یہ انفرادی کسی حلقے میں کوئی بات آپ نے خود ہی بتا دی ہے, تو اس میں جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں وہ تو موجود ہیں, لہٰذا سپریم کورٹ میں وہ جائیں گے. کسی پارٹی کو آپ نے خود فرمایا ذمہ دار قرار نہیں دیا, تو حتمی فیصلہ آنے سے پہلے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز جو ہیں وہ ختم ہونے سے پہلے کسی کو ایسی اب آپ خوشیاں نہیں منانی چاہیے. اس پہ نہ مسلم لیگ نون کے جو مینڈیٹ ہے اس پر ضرورت پڑتی ہے, اور نہ دیکھیے اس دھرنے کے بعد 6 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور 6 کے 6 پی ٹی آئی نے ہارے ہیں. اس دھرنے کے بعد گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے جو سویپ کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے عمران خان صاحب,
وہ تھوڑی سیپریٹ سٹوری ہوگی, وہ خیر پولیٹکس میں کسی کا گراف اوپر نیچے جانا وہ الگ بات ہے, لیکن 2000
ایک سیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب جائیں گے تو کیا وہاں کیا نتیجہ.
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی مراد سعید صاحب بھی کچھ وقت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آج کا جو فیصلہ آیا ہے کیا اس سے پی ٹی آئی کا, اس کے ورکرز کا, لیڈرشپ کا کوئی اعتماد بحال ہوتا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد جس کو خواب بڑا ایک سیاسی دھچکا سمجھا جا رہا تھا تحریک انصاف کے لیے, تو اب کچھ بحالی ہوتی ہے یا آپ کے نقطۂ نظر میں آپ کو بذات خود لگتا ہے کہ کوئی جان ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج جو تحریک انصاف کا مطالبہ تھا 4 حلقوں کا, اور تحریک انصاف نے جو اتنا بڑا ایکسرسائز کیا, جو 126 دن کا دھرنا دیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب ہاسپٹل میں تھے تو اس وقت خان صاحب نے 4 حلقوں کی بات کی تھی, اور آپ یہ دیکھیے کہ انصاف لینے کے لیے جو ٹریبیونل میں 4 مہینے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تحریک انصاف کو 2.5 سال لگے انصاف حاصل کرنے میں. تحریک انصاف کا موقف آج بالکل درست ثابت ہو گیا. کیونکہ تحریک انصاف کا مقصد کیا تھا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ چار حلقوں کی آپ سکروٹنی کر دیں اور آپ تم ویریفیکیشن کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس انداز سے پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے اور ان غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھے۔ دوسرا، ابھی صدیق الفاروق صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ تحریک انصاف تو اس میں بھی کامیاب ہو گئی، کیونکہ تحریک انصاف پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے لیے نکلی تھی اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اکارڈنس وتھ دی لا ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں الیکشن کمیشن کی بےضابطیوں بے قاعدگیوں کا بالکل ذکر ہوا ہے، اس میں ایکسٹرا بیلٹ پیپر کا ذکر ہوا ہے، اس میں فارم 14 فارم 15 کی مسنگ کا ذکر ہوا ہے، اس میں کہیں پہ بیلٹ پیپر جلدی پہنچائے گئے کہیں پہ لیٹ پہنچائے گئے، اس میں پریزائڈنگ آفیسر کے کردار کے اوپر بات ہوئی ہے، اس میں آر اوز کے کردار کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو تحریک انصاف کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو چار حلقوں کی مثال لیجئے، جس میں سے ایک حلقے کا آج فیصلہ آ چکا، ایک فیصلہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ 7 رفیق کے حلقے کا این اے 125 کا ٹریبونل میں بھی تحریک انصاف کے حق میں آ گیا تھا، اور انشاءاللہ تیسرا فیصلہ جو ہے وہ 26 تاریخ کو آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ جو جوڈیشل کمیشن کے بعد ہمیں بے قاعدگیوں کا اور بے ضابطوں کا علم ہوا ہے تو اس سے پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم ٹھیک ہوگا، کیونکہ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں جو بات کہی گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن کی خامیوں کا جہاں جہاں پہ ذکر ہے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور جب اس کے اوپر بات ہوگی ان غلطیوں سے ہم سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط ہوگا، کیونکہ حقیقت عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں آئیں گے۔
بہت شکریہ آپ کا مراد صحیح صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اسحاق رانا صاحب، کوئک انالیسس پہلے اس ایشو پہ، پھر ہمارے پاس 2 منٹ رہے ہیں، ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کا معاملہ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا کیا جو نقطہ نظر رہا ہے، اس کو آج کوئی انڈورسمنٹ ملتی ہے ایک بات، اور یہ کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا کے اندر پی ٹی آئی کی، جو اگر ایک لفظ بڑا سطحی سا استعمال کروں گا، جو کٹائی ہو رہی تھی، کیا وہاں پہ کوئی فرق پڑے گا آج کے فیصلے کے بعد؟
دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد خان صاحب کو بہت امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آج کا فیصلہ جو ہے اس نے انہیں ایک نئی زندگی دی ہے، اور چاہے سپریم کورٹ آگے جا کے کوئی بھی فیصلہ کرے، لیکن ٹیکنیکلی جو پروفیشنل فیصلے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ہی ہوتے ہیں، اور دونوں دفعہ خان صاحب کا موقف صحیح ثابت ہوا، اس بار بھی صحیح ثابت ہوا، سعد رفیق کی دفعہ بھی صحیح ثابت ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی فتح تو خان صاحب کو حاصل ہو گئی آج کے دن۔ اب سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن اخلاقی طور پہ
آج ان کی فتح ہوگی۔ ماجد صدیقی صاحب، پی ٹی آئی کا نقطہ نظر اور آج الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ جی ماجد، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ماجد صدیقی صاحب، ماجد تک میری آواز شاید نہیں پہنچ پا رہی، ماجد آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی، آج الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی، ساکھ، اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ایاز صادق صاحب کا جو اسٹیچر ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، سپریم کورٹ جائیں گے یا وہ ری پول کی طرف ہو جائیں؟
نیچرلی سپریم کورٹ کا آپشن تو اکثر کھلا ہوا ہے ان کے لیے، وہ ضرور وہ آپشن استعمال کریں گے، اور اس کی علامتی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایاز صادق کو اسپیکر کا عہدہ صرف اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس نے اس امپورٹنٹ سیٹ پہ عمران خان کو شکست دی تھی، تو ظاہر ہے اس سیٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن پی ایم ایل این کے لیے ابھی بھی اچھے خاصے آپشن موجود ہیں، سپریم کورٹ کا آپشن تو اس کے لیے موجود ہی ہے، تو وہ ضرور سپریم کورٹ جائیں گے۔
اب ماجد صدیقی، یہ بتائیے گا، ہم ذرا متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس کی بات کریں، ایک منٹ میں آپ سمپ کیجیے گا، ان کے استعفے ہو چکے ہیں اور کالون نے دوبارہ اس کو ایمفیسائز کیا ہے کہ اب وہ قبول کر لیے جانے چاہیے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیں کوئی زیادہ ان کی کراچی میں آنے کے بعد کوئی زیادہ تشفی نہیں ہوئی ہے، اور آج پھر یہ اسپیکر کا بھی ڈی سیٹ ہونا، یہ معاملہ کتنا کمپلیکیٹ کر رہا ہے، یا متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس کا دھارا کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں، اصل ان کی میٹنگ تو جو منڈے کو ہونی ہے، ساری چیزیں اس میٹنگ کے بعد واضح ہو جائیں گی، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے وہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہ رہی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ وہاں سے استعفیٰ ہو جائے، क्योंकि अगर इसकी पे हो जाते हैं और आने वाले दिनों में अगर वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने पड़ जाते हैं और आने वाले दिनों में अगर एमक्यूएम वहाँ से बाइकआउट कर जाती है तो ये तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। नवाज हुकूमत को मालूम है कि कराची में अगर मुत्तहदा इलेक्शन नहीं लड़ेगी या बाइकआउट करेगी तो फिर पीटीआई को वो सारी की सारी सीट जो है मिल सकती हैं। अब पीटीआई को अगर ये सारी सीट मिल जाएगी
तो असेंबली के अंदर अपोजिशन का बेंच भी बदल जाता है,
नेशनल असेंबली में इजाफा होगा और ये पीएमएलएन कभी नहीं जाएगी। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो वफाकी गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि एमक्यूएम जो है वो स्टे करे पार्लियामेंट में और ये एक प्रेसिडेंट कायम ना हो कि एक पार्टी जो है किसी भी बात पर एहतजाज करके जो है पार्लियामेंट को छोड़ के चली गई है।
जी इशार राणा साहब, एक मिनट में, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इस्तीफे और क्या एक एजम्पशंस में अगर बात करें, अगर लेट्स से कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी पीटीआई अगर रिज़ाइन कर दे इस बात के ऊपर कि जी देखिए हमारा नुक्ता नज़र सही था, हम सिस्टमेटिक रिगिंग प्रूव नहीं कर सके लेकिन हमारे साथ जाती हुई लिहाजा हम भी जा रहे हैं, तो ये कितना कम्प्लिकेट कर देंगे नेशनल सर्फिस के ऊपर, सियासी तौर पर कितना बड़ा धमाका होगा?
पीटीआई कभी भी ऐसा नहीं करेगी। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो और भी कुव्वतें हैं जो इस सिस्टम की जामिन है या जो इस सिस्टम को चलाना चाह रही है, हम पाकिस्तान एक डिफरेंट दौर से गुजर रहा है, चीन के साथ हमारे बहुत सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, भारत से बढ़ रहे हैं, इस रीजन में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और इस वक्त जो कुव्वतें पाकिस्तान के सिस्टम
ठीक है समझ गया। अब एमक्यूएम की तरफ
नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई चीज हो जिससे पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और जो ये हमारा जमहूरी निजाम है ये गड़बड़ हो। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब एक जिम्मेदार सियासतदान का किरदार अदा करते हुए कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और एमक्यूएम भी अपने इस्तीफे आगे जाके वापस ले लेगी डेफिनेटली कुछ चीजें मनवाने के बाद।
बहुत शुक्रिया इशार राणा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माजिद सिद्दीकी साहब आपके भी हम मशहूर हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब और मुराद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया उनके भी हम मशहूर हैं। क्विकली हम जाएंगे, हमारे पास चार मिनट पाँच मिनट बाकी हैं और उसमें हम आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। इराक के अंदर दाइश का नायब सरबरा ड्रोन हमले में मारा गया है, फजल अल अहमद अल हयाली नाम बताया जाता है और कहा जाता है कि अबू बकर बगदादी के बाद उनके सीनियर नायब की हैसियत थी और ड्रोन हमले में ये 18 अगस्त को जब ये ड्रोन हमला इराक के अंदर किया गया तो इसमें इनकी हलाकत हो चुकी है। इसमें जो जिस एंगल पे हम खास तौर पे बात करेंगे कि एक बार फिर क्या ये ड्रोन उसकी अफादियत को रिफ्लेक्ट करता है, अलकायदा हो, तालिबान हो, वहाँ पर बोको हरम के लीडरशिप हो, दाइश हो, अगर उनको ड्रोन स्ट्राइक सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं तो क्या ये इसको एक और मॉरल और लेजिटिमेट पोजीशन दे सकते हैं? हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान हक साहब, उनसे हम एनालिसिस लेते हैं, प्रोफेसर एट बफलो यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, दोनों हवालों से बताइएगा दाइश के लिए कितना बड़ा नुकसान है और दूसरा ड्रोन हमलों की अफादियत को इटसेल्फ ये कितना मजीद रिफ्लेक्ट करता है ये उनकी हलाकत ड्रोन हमले में।
सबसे पहले तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। ये जो अभी ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं और इससे पहले जो ड्रोन के जो हमले हुए थे उसे एक वाज़े हिकमत अमली जो है वो अमरीका की या अमरीका के जो इत्तेहादी हैं उनकी जो दहशत गर्दों के खिलाफ जो जंग है वो उसकी गमाजी है। इसमें इसके तीन पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि जो तंजीमें दहशतगर्द तंजीमें होती हैं वो शख्सियत जो उनके दरमियान होती है उनके इर्द गिर्द वो घूमती हैं क्योंकि वो इंस्पायर करती हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं, उन्होंने अपने अपने फेवर्स किए होते हैं
कमांडर्स को।
जी हेलो
जी जी फरमाइए, हम आपको सुन
पा रहे हैं। तो वो उनके एक तो शख्सियत की बिना पर ये होती हैं और इसके खिलाफ बड़ी कोशिश की अलकायदा ने डिसेंट्रलाइज करने की, मगर फिर भी एक या दो शख्सियत जो हैं वो उन पर अगर हमले हों तो वो उनका इन्फ्लुएंस जो है या उनका जो नेटवर्क है जो उनके साथ मुंसलिक होता है वो जाया हो जाता है। दूसरे जो इसका पहलू है वो है सक्सेशन प्लान, के जो अलबगदादी हैं उनका सक्सेशन प्लान के उनके बाद दूसरा बंदा इस सिलसिले में दूसरा या तीसरा या चौथा बंदा कौन होगा, और जो भी शख्स उस तंजीम में आगे बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता किसी भी तंजीम में चाहे वो हुकूमत की तंजीम हो या गैर हुकूमत की, उसकी ग्रूमिंग होती है, उस पर बहुत काम हुआ हुआ होता है, उस साल हर साल की मेहनत होती है, और जब आप उसको निकाल लेते हैं उस मोहरे को बीच में से तो वो जो मेन लीडर है यानी कि इस सूरत हाल में अल बगदादी जो है जो मेन लीडर है वो ज्यादा खतरे में है क्योंकि उसके जो जूनियर कमांडर्स हैं वो आ जाते हैं और जिनकी लॉयल्टी या वफादारियां टेस्ट नहीं हुई होती।
अब दूसरे एंगल पे आएगा ड्रोन हमले और उनकी अफादियत, एक मिनट हमारे पास।
जी, और जो तीसरी बात है वो है ड्रोन हमलों की अफादियत जो है, इसकी अफादियत सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो जमीनी हकायक हैं, जो इंटेलिजेंस आ रही है वो रियल है या रियल नहीं है, ورنہ وہ وہی ڈرون حملے جو ہیں اگر کسی آبادی کو نقصان پہنچا دیں, سویلینز کو مار دیں, تو وہ ان کا جو ہے وہ نیگیٹو منفی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے.
لیکن آج تک جو ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں بڑی ٹاپ لیڈرشپ ان حملوں میں ماری گئی ہے.
جی اس میں یہ ہے کہ یہ جب یہ لیڈرشپ ماری جاتی ہے اس کا اعلان کرنا جو ہے وہ بھی ایک ٹائم سینسٹیو چیز ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سینسٹیو جو زمین پہ کی زمینی حقائق کو جاننے کے لیے جو انٹیلیجنس ہماری بیٹھی ہے وہاں پر وہ ایکسپوز نہ ہو جائے یا ولنریبل نہ ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے جب ایسا نقصان ہوتا ہے وہ تنظیمیں پھر ایک ایک چیز کو دیکھتی ہیں کہ کس کے پاس کیا انفارمیشن تھی, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کام میں مبتلا میں شامل ہیں کہ جنگ کر رہے ہیں, تو وہ پھر دوبارہ کاؤنٹر حملہ کرتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا
جو ہے ان کو نقصان پہنچایا.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور سامعین پروفیسر فیضان کے ان کمنٹس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا پروگرام یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ ارسلان شریف, ہمارے انجینئرز میں برائن مارکولی اور مسٹر چارلسٹن ہمارے ساتھ موجود رہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.